बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में किताब उर्दू लाजमी 9वीं और 10वीं जमातों के लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये किताब 208 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये किताब अलसुफ़ा ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। आइए किताब का पार्ट नंबर 3 सुनते हैं। सफ़ा नंबर 35। वाज़े हो कि माँ बाप के रिश्ते कुदरती हैं और अपने अख्तियार से बाहर हैं। बुज़ुर्गों की अकल पुख्ता और तजुर्बेकार होती है, इस वास्ते उनकी राय को भी मुकद्दम समझना चाहिए। बात इसके जानना चाहिए कि तुम्हारे हर एक रिश्तेदार को आपस में एक दूसरे का सहारा है। माखुसास मकालाते मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जल्द दोम मर्तबा आगा मोहम्मद बाकिर। सफ़ा नंबर 36। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्ज ज़ेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, कानून अदब से क्या मुराद है? बे, दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? जीम, अगर बुज़ुर्ग तुमसे खुश होंगे तो क्या होगा? दाल, माँ बाप की अतात किस तरह करनी चाहिए? है, जो औलाद अपने माँ बाप का कहा नहीं मानती उसका क्या अंजाम होता है? सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, रिश्ता एक पैवंद है। अलिफ, ए खुदाई, दो दुनियावी, तीन लाजमी, चार मस्नूई। बे, बच्चे की परवरिश मुमकिन नहीं अगर मोहब्बत ना हो। नंबर 1, बहन भाई को। नंबर 2, दोस्तों को। नंबर 3, माँ बाप को। नंबर 4, पड़ोसियों को। जीम, दुनिया की हर बात में नज़दीकी और दूरी के हैं। नंबर 1, नज़ारे। नंबर 2, रिश्ते। नंबर 3, अहकामात। नंबर 4, मज़े। सफ़ा नंबर 37। दाल, रिश्तों की रियायत और पाबंदी को कहते हैं। नंबर 1, कानून फ़लसफ़ा। नंबर 2, कानून शहादत। नंबर 3, कानून केमिया। नंबर 4, कानून अदब है, बुज़ुर्गों की खिदमत से हासिल होती है। नंबर 1, खुदा की खुशनुदी। नंबर 2, दुनिया की दौलत। नंबर 3, इज़्ज़तदार मुलाजमत। नंबर 4, दुनिया की नेमतें। सवाल नंबर 3, दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, तुम अपने माँ बाप से खुद सर रहे हो तो अजब नहीं कि तुम्हारी औलाद भी तुमसे डैश रहे। बे, जब तुम डैश होगे तो उसी तरह तुम्हारे खुर्द तुम्हारी खिदमत करेंगे। जीम, जो नेमत या कुदरत दुनिया में हासिल होती है डैश के फैज़े परवरिश से हासिल होती है। दाल, जिस शख्स को बुज़ुर्ग की ताज़ीम की आदत होगी वो डैश की इबादत भी दिल से करेगा। है, अव्वल मर्तबा बुज़ुर्गी का दुनिया में डैश का है। सवाल नंबर 4, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, जो माँ बाप के हकूक़ परवरिश और मेहनत को ना मानेगा वो खुदा के हकूक़ नेमत को क्या पहचानेगा? बे, माँ बाप को खुश करने से खुदा खुश नहीं होता। जीम, वालदैन के अहकाम वक्त हमारे फ़ायदे के लिए हैं। दाल, उस्ताद का रुतबा बाप के बराबर नहीं है। है, उस्ताद नेमत इल्म से रूह को परवरिश और तरबियत देता है। सफ़ा नंबर 38। सवाल नंबर 5, अगर मैं वज़ीर तालीम होता के ज़ेरे उनवान 400 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। जुमले के अज्जा। जुमले के असल अंसर 2 हैं। 1, मुब्तदा। 2, खबर। मुब्तदा वो शख्स या शय है जिसका ज़िक्र किया जाता है। खबर वो जो कुछ इस शख्स या शय की नस्बत ज़िक्र किया जाए। मसलन, अहमद आया, वो गया। मुब्तदा, खबर। अहमद आया, मुब्तदा, खबर, वो गया। सवाल नंबर 6, दर्ज ज़ेल जुमलों में मुब्तदा और ख़बर की निशानदेही कीजिए। अकरम गया, बच्चा कूदा, बानो आई, जैन रोया, अब्बू आए। सरगर्मी, कल्बा ननिहाल और ददियाल के रिश्तों का चार्ट तैयार करके क्लास में आवेज़ा करें। हिदायत बराए असातिज़ा। नंबर एक, सुलह रहमी का मफहूम वाज़े कीजिए। नंबर दो, रिश्तों के एहतराम की ज़रूरत व अहमियत उजागर कीजिए। नंबर तीन, तलबा को ग्रोहों में तकसीम कीजिए। हर ग्रोह को दो दो पैराग्राफ उनसे मुतल्लिक सवालात के साथ तफवीज़ कीजिए कि पढ़ें और सवालात के जवाब तहरीर करें। सफ़ा नंबर 39, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, विलादत 1912, वफात 205। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जबलपुर हिंदुस्तान में पैदा हुए। नाजरा कुरान घर पर पढ़ा, वहीं के अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल में सानवी जमात तक तालीम हासिल की। अलीगढ़ कॉलेज से MA और नागपुर यूनिवर्सिटी से PhD और DLit की डिग्रियां हासिल की। 1937 में पब्लिक सर्विस कमीशन पाकिस्तान पास करके किंग एडवर्ड कॉलेज अमरावती हिंदुस्तान में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। उसके बाद आप नागपुर यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किए गए। 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान आए। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने आपको उर्दू कॉलेज कराची में सदर शोबा उर्दू के तौर पर तैनात किया। अलामा आई काजी ने आपको हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किया। डॉक्टर साहब एक बड़े आलिम, मुहक्किक, मुसन्निफ, माहिर लसानियात, माहिर तालीम और सिलसिला नक्शबंदिये के अजीम रहनुमा थे। आपको उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। आपके इल्मी और तसनीफी खिदमात की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने तमगे, अवार्ड और सिपास नामे अता किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इकबाल और कुरान किताब लिखने पर सिदारती अवार्ड सितारत इम्तियाज़ से नवाजा। आपकी तहरीर करदा किताबें पाकिस्तान की जामियात में पढ़ाई जाती हैं। सफ़ा नंबर 40, नज़रिया पाकिस्तान, हासिलात तअल्लुम, ये सबक पढ़ कर तलबा। नंबर एक, रोज़मर्रा के लिहाज से गलत फ़िक्रें दुरुस्त कर सकें। नंबर दो, कोई मज़मून अपने मुशाहिदे, इन तजुर्बात और तख़्लील के हवाले से जामे अंदाज से लिख सकें। नंबर तीन, मज़मून निगारी सीख सकें। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है, लेकिन जब कफ्रुल हाथ अपना गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान उसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद इनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। चुनाचा अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मुजद्दद अलैह सानी खड़े हुए। आपने जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातिर कैदो बंद की सख्तियां झेली और इस्लामी कदरों के नए सिरे से फ़रोग दिया। इनके असर से शाहजहां और इसके बाद इसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादिम बना, लेकिन औरंगज़ेब के बाद ही उसके बेटे के बाहमी नफाक और कमज़ोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। मरहटों और हिंदुओं के कई ग्रुप ने सर उठाया, अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी कौम को फ़रोग देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए मैसूर के सुल्तान हैदर अली और इसके बेटे सुल्तान टीपू ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। सफ़ा नंबर 41, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ چنانچہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ سن 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کو کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سن 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخ پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا، اور سن 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ صفحہ نمبر 42۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس سے انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلفیہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکمت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدید تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن تحریک میں بھی شروع کی۔ پھر سن 1928 میں کانگریس نے جونہر بورڈ شائع کی۔ اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول، جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے، بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سن 1930 میں مسلم لیگ کے اعلیٰ بات والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ صفحہ نمبر 43۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامع پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ سن 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرار دادے پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسط پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا، وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئیں، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھیں، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی، ان کی جامعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ صفحہ نمبر 44۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے مہلت کہا گیا، ملت کہا گیا۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جگہ نہ قومیت جگہ جدا گانا قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریے پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل و دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریے پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریے پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی ممالکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 45۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کے مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت پر برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور علم فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے ہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہمیں پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا مستحکم شاندار اور پرعزم بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ صفحہ نمبر 46 مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ الف، نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کیجئے۔ بے، شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ جیم، سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ دال، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ ہے، دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ سوال نمبر 2، نظریہ پاکستان کے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سوال نمبر 3، اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں بتائیے کہ ہمیں نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل دروس جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے نمبر 1، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، نمبر 2، حضرت مجدد الف ثانی، نمبر 3، مولانا شوکت علی جوہر، نمبر 4، مولانا محمد علی جوہر۔ بے، ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی نمبر 1، انگریزی زبان، نمبر 2، فارسی زبان، نمبر 3، سنسکرت زبان، نمبر 4، ہندی زبان۔ صفحہ نمبر 47، جیم، پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی نمبر 1، 1910، نمبر 2، 1911، نمبر 3، 1912، نمبر 4، 1913۔ دال، نظریہ پاکستان کا مقصد ہے نمبر 1، اسلامی اصولوں کی ترویج کرنا، نمبر 2، سیاست کرنا، نمبر 3، اسلامی فلاحی مملکت بنانا، نمبر 4، اسلامی اصولوں کا یاد کرنا۔ ہے، ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے نمبر 1، اپنے لیے، نمبر 2، دوستوں کے لیے، نمبر 3، پڑوسیوں کے لیے، نمبر 4، پاکستان کے لیے۔ درج ذیل مثالوں پر غور کیجئے۔ نمبر 1، تم اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی ہو، کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ نمبر 2، وہ اچھا خاصا امیر آدمی ہے، پھر بھی اپنی غریبی کو روتا رہتا ہے۔ نمبر 3، دونوں بھائیوں میں بس 19-20 کا فرق ہے۔ ان فقروں میں واوین کے درمیان الفاظ روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ صفحہ نمبر 48، سوال نمبر 5، اب آپ ذیل کے فقروں کو روزمرہ کے مطابق درست کیجئے۔ نمبر 1، لگتا ہے اب اس شہر سے ہمارا پانی دانا اٹھ گیا ہے۔ نمبر 2، ارے بھائی، بہت دنوں بعد نظر آئے، کیا چال حال ہیں۔ نمبر 3، بڑی دوستی تھی دونوں میں، لیکن آج کل کچھ بن ان ہے۔ نمبر 1، سرگرمی، تحریک پاکستان کی اپنی پسندیدہ شخصیت پر 100 الفاظ کا مضمون اپنی کاپی میں لکھیں۔ ہدایات برائے اساتذہ، نمبر 1، طلبہ کو مضمون نگاری کے بارے میں مفصل سمجھائیے۔ نمبر 2، روزمرہ کے لحاظ سے
غلط فکری درست کرنے کی مشق کرائیے۔ صفحہ نمبر 49، ڈپٹی نذیر احمد، ولادت 1830، وفات 1912۔ شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بھبھور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے، دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا، بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے، پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی۔ نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے، جن میں مرات العرض، توبۃ النسو، ابن الوقت، بنات النش خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 50، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ حاصلات تعلم، یہ سبق پڑھ کر طلبہ نمبر 1، نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں، نمبر 2، روزمرہ اور محاوروں کا استعمال کر سکیں، نمبر 3، مختلف اصناف نثر میں امتیاز کر سکیں۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی۔ بڑی شان سے رہتے تھے۔ ڈیوڑی پر سپاہیوں کا گارڈ، اندر باہر 30-40 آدمی، نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی، بگھی سواری کو موجود۔ فتح اللہ خان کی دو بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور محسن آرا۔ جمال آرا نواب اسفند یار خان کے بیٹے سے بیاہ ہی گئی تھی۔ حسن آرا کی نسبت نواب جھجر کے خاندان میں ہوئی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکا تھا۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو۔ انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں۔ حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا۔ صفحہ نمبر 51، نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر، نوکر ہیں کہ آپ نالا ہیں، لونڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں۔ غرض حسن آرا سارے گھر کو سر پر اٹھائے رہتی تھی۔ شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی دو گھڑی کو چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ کیا ذکر شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں کہ بیگم صاحب دیکھیے، چھوٹی صاحب زادی نے میری نئی اوڑھنی لیر لیر کر ڈالی، اب مجھے کون بنا کر دے گا۔ گلاب بلبل اٹھی کہ ہائے، میرا کان خونا خون ہو گیا۔ باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی، اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا، سالن کو پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کر راکھ جھونک رہی ہیں۔ شاہ زمانی بیگم نے آواز دی، حسنا یہاں آؤ۔ خالہ کی آواز پہچان، بارے حسن آرا چلی تو آئی لیکن نہ سلام نہ دعا، ہاتھوں میں راکھ پاؤں میں کیچڑ، اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا، حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگی ہو۔ حسن آرا نے کہا، اسے سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی۔ یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر کھوسٹ لیا۔ بھوتی بھوتیریا خالہ آئیں آئیں کرتی ایک نہ سنی۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولی، بو سلطانہ اس لڑکی کے لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔ سلطانہ بیگم، باجی اماں کیا کروں، مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں، کہیں نہ ملتی۔ شاہ زمانی بیگم، اوئی بوا تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 3 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 میں سنیں۔